الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رسالة زيارة درود والسلام، پیج نمبر 6، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے یہ کہا: اللہم صلی علی محمد وانزل المقعد المقرب عندك يوم القیامة، اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو گئی.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ
وسلم.
اکثر لوگ نماز پڑھ کر مصلی کا کونا لپیٹ دیتے ہیں، اس کی کیا حکمت ہے؟ کہتے ہیں جس مصلی کا کونا نہ لپیٹا جائے اس پر شیطان نماز پڑھتا ہے.
بہار شریعت حصہ 16 میں ہے، نماز پڑھنے کے بعد جا نماز کو لپیٹ کر رکھ دینا اچھی بات ہے، مگر بعض لوگ مصلی کا صرف کونا نوٹ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا کرنے میں اس پر شیطان نماز پڑھے گا، یہ بے اصل ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.
بعض لوگ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، یہ کیسا ہے؟
جب مسجد میں داخل ہو تو سلام کرنا چاہیے، بشرطے کہ جو لوگ وہاں موجود ہیں وہ ذکر و درود، تلاوت یا بیان وغیرہ سننے سنانے میں مشغول نہ ہو. اگر مسجد میں کوئی بھی موجود نہ ہو یا جو ہے وہ مشغول ہیں تو اس طرح کے: السلام علینا من ربنا وعلی عباد اللہ الصالحین، یعنی ہمارے رب کا ہم پر سلام، یعنی ہمارے رب کا ہم پر سلام ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر. مسجد میں جو لوگ نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوں ان کو سلام نہ کیا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو حنیفہ کیوں کہتے ہیں؟
حنیف اوراق کو کہتے ہیں، یعنی پیپر. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو بچپن سے لکھنے کا بہت شوق تھا، اسی سبب سے آپ ابو حنیفہ مشہور ہوئے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب.
کیا عالم دین کی زیارت عبادت ہے؟
جی ہاں، حدیث پاک میں: النظر الی وجہ العالم عبادت، النظر الی الکعبۃ عبادت، النظر الی المصحف عبادت. یعنی عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت، کعبہ معظمہ کو دیکھنا عبادت، قرآن کریم کو دیکھنا عبادت ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب.
جب لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوں تو اٹھ کر جائیں، یا اجتماع ختم ہو اور اٹھ کر جائیں تو کون سی دعا پڑھیں؟
سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جو کوئی مجلس سے فارغ ہو کر یہ دعا پڑھ لے اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
تعداد اسلام بھائی، آپ سے اپنے نو مولود بچوں کے نام رکھواتے ہیں، آپ بچے کا نام یا تو محمد رکھتے ہیں یا پھر احمد، اس میں کیا حکمت ہے؟
محمد اور احمد نام کی بہت فضیلت ہے، چنانچہ روایت میں ہے: تاجدار دو جہان کا فرمان جنت نشان ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جس کے یہاں لڑکا پیدا ہو اور وہ میری محبت اور میرے نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے اس کا نام محمد رکھے، وہ اور اس کا لڑکا دونوں جنت میں جائیں. جب لڑکے کا نام محمد رکھو تو اس کی عزت کرو،
اور مجلس میں اس کے لیے جگہ کشادہ کرو اور اسے برائی کی طرف نسبت نہ کرو. جس کا نام محمد یا احمد ہو اس کا ادب بہت ضروری ہے. الحمدللہ میں نے اپنے دونوں بچوں کے نام, بڑے کا نام احمد رکھا عرف رضا, چھوٹے کا نام محمد اور عرف بلال, بلال رضا. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے ان دونوں بچوں کی طرف پیر نہ ہوں, سوتے میں کوشش کرتا ہوں. جب محمد احمد نام رکھا ان کو میں اپنے پاؤں کی سیدھ میں سلانے سمجھتا ہوں, کوشش کرتا ہوں. حضرت محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عاشق رسول تھے. انہوں نے ایک بار دوران گفتگو ایاز کے بیٹے کو اے ایاز کے لڑکے کہہ کر مخاطب کیا. وہ گھبرا گیا اور اپنے والد صاحب یعنی ایاز کی خدمت میں عرض کیا, معلوم ہوتا ہے میری کسی خطا کے سبب بادشاہ سلامت مجھ سے ناراض ہو گئے جو مجھے آج ایاز کا لڑکا کہا, ورنہ بڑے ادب سے میرا نام لیتے رہے ہیں. ایاز نے حضرت محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں جب بیٹے کے اس خدشے کا اظہار کیا تو محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا, تمہارے بیٹے کا نام احمد ہے اور یہ نام بہت ہی عظمت والا ہے, لہذا میں کبھی بھی بے وضو یہ نام نہیں لیتا. اتفاق سے اس وقت میں بے وضو تھا اس لیے نام لینے کے بجائے مجبوراً ایاز کا لڑکا یعنی ابن ایاز کہہ کر مجھے بات کرنی پڑی. تو میری یعنی سگے مدینہ کی یہی عادت ہے کہ حصول برکت کے لیے حتی الامکان نو مولود کا نام محمد یا احمد تجویز کرتا ہوں, مگر کچھ نہ کچھ عرف بھی رکھ دیتا ہوں تاکہ اس بچے کو عرف سے پکارا جائے اور یوں نام محمد یا احمد کی بے ادبی کا اندیشہ نہ رہے. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب
صلى الله تعالى على محمد. کسی کو لمبا ٹھنگو کانا یا بدھو کہہ کر پکارنا کیسا ہے؟
قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے ولا تنابزوا بالالقاب, ترجمہ کنز الایمان, اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھتے. معلوم ہوا کہ کسی مسلمان کا ایسا لقب رکھنا منع ہے جس سے اس کی برائی نکلتی اور اس کی دل آزاری ہوتی ہو. تو جس کسی نے یہ خطا سرزد ہوئی ہے اسے اس مسلمان سے معافی مانگ کر اس کو راضی کرنا ہوگا, اللہ تعالی سے بھی توبہ کرنا ہوگا کہ اس نے منع فرمایا. کوئی لمبا یا موٹا ہو تب بھی اس کو اس لقب کے ساتھ پکارنے کی اجازت نہیں جبکہ اس کی دل آزاری ہوتی ہے. بعض اوقات ایسا شخص اپنا بھدا نام سن کر کھسیانی ہنسی ہنستا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں یہ ناراض نہیں ہے, حالانکہ وہ ناراض ہوتا ہے مگر ظاہر نہیں ہونے دیتا. اللہ عز و جل ہمیں مسلمانوں کی دل آزاری سے بچائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
یاسین نام رکھنا کیسے؟
غلام یاسین نام رکھنا چاہیے. بہار شریعت میں طہٰ یاسین نام نہ رکھے گئے کہ یہ مقطعات قرآنیہ سے ہیں جن کے معنی معلوم نہیں. ظاہر یہ کہ یہ اسماء نبی سے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بعض علماء نے اسماء الہیہ سے کہا, بہرحال جب ان کے معنی معلوم نہیں ہو سکتا ہے ان کے معنی ایسے ہوں جو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ خاص ہو، اور ان ناموں کے ساتھ محمد طہٰ اور محمد یاسین کہنا بھی ممانعت کو دفع نہیں کرے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب
کنیت رکھنا کیسا ہے؟
سنت ہے۔ ہمارے نیچے بھی آتا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کنیت اپنے شہزادہ گرامی سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے ابو القاسم ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ الحمدللہ عز و جل میں نے بھی ادائے سنت کی نیت سے اپنے بیٹے کے عرف بلال رضا کی نسبت اپنی کنیت ابو بلال رکھی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔
تو کیا عورت بھی کنیت رکھ سکتی ہے؟
کیوں نہیں، ام سلمہ کنیت ہے اور یہ ام المومنین ہے رضی اللہ تعالی عنہا، بلکہ چھوٹے بچے کی بھی کنیت رکھ سکتے ہیں۔ مثلا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بچپن ہی سے کنیت ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ وارضا۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔
کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟
بہر شریعت حصہ اول میں ہے سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار رسولوں کے سالار شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا درجہ ہے، پھر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبی جناب علیہ الصلاۃ والسلام کا، اس کے بعد حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبی جناب علیہ الصلاۃ والسلام کا، پھر حضرت سیدنا نوح علی نبی جناب علیہ الصلاۃ والسلام کا۔ ان پانچوں حضرات کو مرسلین اولو العزم کہتے ہیں۔ یہ پانچوں نفوس قدسیہ بقیہ انبیاء و مرسلین و انسان و جنات و ملائکہ اور تمام مخلوق خدا سے افضل ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔
تو حضور یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ کون سی امت ساری امتوں سے افضل ہے؟
جس طرح ہمارے پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام کے سردار اور سب سے افضل ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت تمام امتوں سے افضل ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔
بعض ٹیسٹ کروانے کے لیے امیر اہل سنت ایک صاحب کی وساطت سے دبئی کی ایک اسپتال کی لیبارٹری میں تشریف لے گئے۔ اپنے بول کی شیشی یورین بوتل ان صاحب کے تقاضے کے باوجود ان کو اٹھانے کے لیے نہ دی۔ بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کی گئی کہ آپ نے ان صاحب کو اپنا یورین بوتل کیوں نہیں دیا، کیا اس میں کوئی حکمت تھی؟ تو جواباً امیر اہل سنت نے ارشاد فرمایا،
وہ سید صاحب تھے، ان کو اپنی پیشاب کی بوتل کیسے پکڑاؤں؟ اگر قیامت کے روز سید صاحب کے جد اعلی اور ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ الیاس کیا تیرا پیشاب اٹھانے کے لیے میرا بیٹا ہی رہ گیا تھا، تو میں اس وقت کیا جواب دوں گا؟
اکثر میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے کہ آپ علماء و مشائخ اہل سنت اور سادات کرام کا نہ صرف خود احترام فرماتے ہیں بلکہ وقتاً فوقتاً دوسروں کو بھی اس کی تلقین فرماتے رہتے ہیں. 19 ربیع الاوّل 1418 ہجری ٹیلی فون پر کراچی بیان کرنے کے لیے آپ ایک اسلامی بھائی کی گھر تشریف لے گئے. وہاں چند صاحبان بغیر سے ملاقات حاضر ہوئے تھے. بیان کے بعد ایک پیر صاحب جو سید صاحب بھی تھے کہ ایک صاحب بدگوئی کرنے لگے. اس پر امیر اہل سنت نے سادات کرام کے فضائل پر نہایت ہی مؤثر انداز میں کلام کیا.
کسی سید کی مخالفت کرتے وقت یہ بات ذہن نشین فرما لیا کریں کہ آپ جس کو سید یعنی رسول پاک صاحب الاولاک سیاہ افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بیٹا تسلیم کر رہے ہیں, اب اسی آقا زادے کی بدگوئی بھی کر رہے ہیں. اگر رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناراض ہو گئے تو کیا کریں گے؟ اور غیبت تو ہر مسلمان کی حرام ہے. ایک بار حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ کہیں تشریف لیے جا رہے تھے کہ ایک نادار سید زادے نے کہا آپ کا تو خوب ٹھاک ہے اور میں سید زادہ ہونے کے باوجود کم مرتبہ ہوں. اس پر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا آپ کے نانا جان بے شک سلطان دو جہان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں جبکہ میرے باپ دادا کا کوئی مقام نہیں تھا. میں نے آپ کے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کی اور عزت پائی مگر آپ میرے باپ دادا کی پیروی کر کے رسوا ہو گئے. اسی رات حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ نے خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کیا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو منقبض یعنی ناراض پا کر ہوش اڑ گئے. گھبرا کر ناراضگی کا سبب دریافت کیا. ارشاد ہوا پورے میری اولاد کی عیب پوشی کیوں نہیں کی؟ چنانچہ صبح بیدار ہو کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سید زادے کی تلاش میں نکل پڑے. ادھر ان سید زادے نے بھی رات خواب میں اپنے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی سعادت حاصل کی. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے تھے اگر تیرے اعمال درست ہوتے تو عبداللہ تیری توہین کیوں کرتا؟ چنانچہ وہ سید صاحب بھی صبح بیدار ہو کر عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ کی تلاش میں نکل پڑے. ایک مقام پر دونوں حضرات کی مٹ بھیڑ ہو گئی. دونوں نے اپنے اپنے خواب سنائے اور ایک دوسرے سے معافی چاہی. وہ سید صاحب بھی تائید ہو کر سنتوں بھری زندگی گزارنے پر کمر بستہ ہو گئے.
کسی کے سید ہونے کا ثبوت نہ ہو تو پھر
سادات کرام کے حسب نسب کی تحقیق آپ کے ذمے نہیں, آپ ادب کیجئے اور اپنا ثواب لیجئے. حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمت اللہ تعالی نے اشرف المؤبد لآل محمد میں حضرت سیدنا شیخ عبد الوہاب چاغرانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے نقل کرتے ہیں جس سید کا نسب ثابت نہ ہو پھر بھی مہا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت کا دعویٰ کرنے کی بنا پر اس کی تعظیم کرنا زیادہ افضل ہے. ہاں جو جھوٹا دعویٰ کرے سید ہونے کا وہ البتہ سخت گناہگار ہے. معلوم ہوا جس سید کا حسب نسب معلوم نہ ہو اس کی تعظیم میں ثابت النسب سید کی تعظیم کے مقابلے میں زیادہ ثواب ہے کیونکہ جس کا نسب ثابت ہو اس کی تعظیم کو ویسے ہی دل مان جاتا ہے. جو شاید بطور تبرک مشہور ہو جائے اس کا ادب کیا جائے گا. ہمیں اس کی تحقیق کا شریعت میں حکم نہیں دیا. چنانچہ حضرت سیدنا ملا علی قاری علیہ رحمت اللہ الباری شرح شفا شریف میں فرماتے ہیں جو چیز سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف منسوب و مشہور ہو اس کی تعظیم کریں. اس مسئلہ کی مزید تحقیق درکار ہو تو مفسر شہید حضرت مفتی احمد یارکان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تصنیف جاء الحق کا مطالعہ فرمائیں.
ایک موقع پر کسی نے ٹیلی فون پر بعض علماء اہل سنت کے بارے میں سخت ناطبہ کلمات بیان کیے. اس پر آپ نے سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اسے توبہ کرنے کی تاکید کی اور امام اہل سنت اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے فرمانان عبرت نشان سے آگاہ کیا.
فتح رضویہ شریف میں میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، اگر عالم دین کو اس لیے برا کہتا ہے کہ وہ عالم ہے جب تو صریح کافر ہے، اور اگر باوجہ علم اس کی تعظیم فرض جانتا ہے مگر اپنی کسی دنیاوی خصومت یعنی دشمنی کے باعث برا کہتا ہے، گالی دیتا ہے اور تحقیر کرتا ہے تو سخت فاسق و فاجر ہے، اور اگر بے سبب یعنی بلا وجہ رنج یعنی بغض رکھتا ہے تو مریض القلب خبیث الباطن یعنی دل کا مریض اور ناپاک باطن والا ہے اور اس کے کفر کا اندیشہ ہے. خلاصہ میں ہے، من ابغض عالما من غیر سبب ظاہر خیف علیہ الکفر، یعنی جو بلا کسی ظاہری وجہ کے عالم دین سے بغض رکھے اس پر کفر کا خوف ہے. معاذ اللہ. والله تعالى أعلم ورسوله أعلم عز وجل، وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على الحبيب.
کیا کیسے ہی برے عقیدے والا عالم ہو اس کی تعظیم کرنی ہوگی؟
جی نہیں، یہ آداب صرف علماء حقہ کے ہیں. رہے علماء سوء یعنی بد عقیدہ علماء، ان کی توہین کرنا ثواب. شیطان عالم بلکہ بہت بڑا علامہ ہے، فرشتوں میں واز کہتا تھا مگر اب علماء سوء کا سردار ہے. دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ثواب ہے، حالانکہ اس میں اس علامہ یعنی شیطان کی کھلی توہین ہے. تو معلوم ہوا گمراہ عالم کی توہین جو ہے یہ کار ثواب ہے. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. صلوا على الحبيب.
اگر کوئی عالم صاحب غصے میں آ کر جھاڑ دے تو کیا ان کی بد اخلاقی کی گرفت نہ کی جائے؟
ایسے موقع پر اپنے اوپر غور کریں کہ ہو سکتا ہے کہ میری ہی کوتاہی کے سبب انہیں غصہ آ گیا ہوگا، یا یوں سوچے کہ اس وقت یہ اندرونی طور پر پریشان ہوں گے لہذا بتقاضا بشریت غصے میں آ گئے ہوں گے. کوئی حرج نہیں، یہ عالم دین ہے اور علمی معاملات میں ان کے مجھ پر احسانات ہیں، اس طرح ذہن بنا کر درگزر سے کام لیں اور یوں بھی معاف کر دینے کا بہت ثواب ہے. جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، جو ایک مسلمان سے درگزر کرے گا اللہ عز و جل اس یعنی درگزر کرنے والے سے بروز قیامت درگزر فرمائے گا. میرے آقا سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتاوی رضویہ جلد دہم میں نقل کرتے ہیں، اکابر صدیقین رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا ہے، ہم بھی بشر ہیں، بشر یعنی انسان کا سا غصہ ہمیں بھی آتا ہے، جب اسے دیکھو یعنی ہمیں غصے میں پاؤ تو ہمیں چھیڑو نہیں بلکہ الگ ہٹ جاؤ. بہرحال عالم دین سے اس کی خطا کی وجہ سے بدظن ہو کر اس کی صحبت سے دوری اور اس کی مخالفت اپنے دین کے لیے زہر قاتل ہے. چنانچہ میرے آقا اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فتاوی رضویہ جلد دہم میں فرماتے ہیں، اور عالم کی خطا گیری یعنی بھول نکالنا اور اس پر اعتراض حرام ہے، اور اس کے سبب رہنما دین سے کنارہ کش ہونا اور استفادہ مسائل چھوڑ دینا اس کے حق میں زہر ہے. رابط مذہب عالم تو اس کے سائے سے بھی بھاگے کہ اس کی تعظیم حرام اور اس کی صحبت ایمان کے لیے زہر حلاحل ہے.
قیام کے دوران بارہ جمعہ دن اولا
1418 ہجری کراچی ٹیلی فونک بیان کر کے امیر اہل سنت جب اپنی قیامگاہ کی طرف جا رہے تھے اس وقت میں بھی ہمراہ تھا. راستے میں ہماری گاڑی سمندر کے قریب سے ہوتی ہوئی برج کے قریب سے گزری. مقامی اسلامی بھائی نے تعارف کرواتے ہوئے بتایا کہ سڑک پر مشتمل سمندر پر بنے ہوئے اس پل پر گاڑیوں کی آمد و رفت رہتی ہے. ضرورتاً ٹریفک روک کر اس کو اوپر اٹھا لیا جاتا ہے اور اس کے نیچے سے سفینے گزرتے ہیں. گاڑی پر سوار اسلامی بھائی انتہائی تجسس کے ساتھ اس پل کی طرف متوجہ ہوئے. امیر اہل سنت کی بھی توجہ دیکھنے کی طرف مبذول کروانا چاہیے. اس پر آپ نے فرمایا اس پل کو دیکھ کر کیا لینا ہے. پھر یہ شعر پڑھا.
دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے, دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے, اثر شاہی کا نظارہ کچھ نہیں, قصر شاہی کا نظارہ کچھ نہیں.
کیا سیر و تفریح کرنا شرعاً منع ہے؟ یعنی اس طرح کے پل وغیرہ تفریحاً نہیں دیکھ سکتے؟
اگر منہیات شرعی نہ ہو تو اس طرح کے نظارے اگرچہ شرعاً مباح ہے, مگر بزرگان دین رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں آنکھوں کو مباح خوشنما نظاروں کے دیکھنے سے بھی بچاؤ اور ان کو قید میں رکھو. اگر ان کو آزاد چھوڑو گے تو پھر یہ حرام کی طرف دیکھنے کا بھی مطالبہ کریں گی. امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ ہدایت بخشی شریف میں فرماتے ہیں
پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں, پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں, دستے پر اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا اس گلی کا گدا ہوں اس گلی کا اس گلی کا گدا ہوں اس گلی کا گدا ہوں میں
صاحب کے زبردست پاچی کے پھول تھے. حج سے جب واپس وطن لوٹے تو انہوں نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی تھی, لوگ سمجھے ان کی آنکھوں میں کوئی تکلیف ہوگی. وضو کرتے ہوئے منہ دھوتے وقت انہوں نے پٹی کھول دی پھر فوراً باندھ لی. یہ دیکھ کر لوگوں نے اصرار کر کے اس کا سبب پوچھا. آپ دیدہ ہو کر فرمایا میں مدینہ منورہ کی بہاریں دیکھ کر آیا ہوں, اب یہاں کی کوئی شے دیکھنے کو میرا دل نہیں چاہتا, لہذا آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی ہے.
صحرا مدینہ کے جب دیکھ لیے جلوے, صحرا مدینہ تک بیکار نظر آئے گلشن کے نظارے سب بیکار نظر آئے.
میرے آقا امام اہل سنت بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عرض کرتے ہیں
دل وہی دل جو تیری یاد سے مرمور رہا دل وہی دل جو تیری یاد سے مرمور رہا سر وہی سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا سر وہی سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا.
صلوا علی الحبیب.
کافر کو مرحوم کہنا یا مرنے کے بعد اس کی بخشش کی دعا کرنا کیسا؟
بہار شریعت حصہ اول میں جو کسی کافر کے لیے اس کے مرنے کے بعد دعائے مغفرت کرے یا کسی مرے ہوئے مرتد کو مرحوم یا مغفور کہے وہ خود کافر ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلوا علی الحبیب.
مرتد کسے کہتے ہیں؟
جو مسلمان ہونے کے بعد اسلام سے منحرف ہو جائے یعنی اسلام سے پھر جائے وہ مرتد کہلاتا ہے. اگر اپنے کفر سے توبہ کیے بغیر مرا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. والعیاذ باللہ تعالی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
کیا کوئی ایسا بھی دن ہے جب جہنم نہ بھڑکایا جاتا ہو؟
جی ہاں, جمعہ کے روز جہنم نہیں بھڑکایا جاتا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
کیا نکاح کا خطبہ سننا بھی ضروری ہے؟
جی ہاں, واجب ہے. بہار شریعت میں در مختار کے حوالے سے لکھا ہے خطبہ جمعہ کے علاوہ اور خطبوں کا سننا بھی واجب ہے, مثلا خطبہ عیدین اور نکاح وغیرہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
کیا یہ درست ہے کہ قیامت جمعہ کے روز قائم ہوگی؟
جی ہاں, ابو داؤد و ترمذی شریف وغیرہ میں ہے قیامت جمعہ ہی کے دن قائم ہوگی, اور کوئی جانور ایسا نہیں کہ جمعہ کے روز صبح کے وقت سورج طلوع ہونے تک قیامت کے خوف سے چیختا نہ ہو سوائے آدمی اور جن کے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
پوری رکعتیں ہونے سے پہلے ہی امام کے ساتھ غلطی سے سلام پھیر دیا تو کیا کرے؟
اگر جان بوجھ کر امام کے ساتھ سلام پھیرا تو نماز جاتی رہی, اور بھول کر امام کے ساتھ بلا وقفہ فوراً پھیرا تو کوئی حرج نہیں. ہاں, اگر بھول کر امام کے ساتھ کچھ بھی بعد سلام پھیرا تو کھڑا ہو جائے, اپنی نماز مکمل کر کے سجدہ سہو کرے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
سمندر کے کنارے لوگ نیکر پہن کر نہاتے ہیں, یہ کیسا ہے؟
لوگوں کے سامنے ستر کھول کر نہانا حرام ہے جبکہ لوگوں کی نظر اس پہ پڑے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
ایسی جگہ سیر کے لیے جا سکتے ہیں یا نہیں کہ جہاں لوگ نیکر پہن کر تیراکی یا ورزش کرتے ہوں؟
جہاں یقینی طور پر دوسروں کے کھلے چتر پر نظر پڑے گی ایسی جگہ نہ جائیں، ایسے پارک یا کلب وغیرہ میں بھی نہ جائیں جہاں لوگ نیکر پہن کر دوڑ لگاتے یا ورزش کرتے ہیں۔ چڈی پہن کر فٹ بال وغیرہ کھیلنے والے اور ان کا کھیل دیکھنے والے بھی احتیاط کیا کریں، چڈی پہن کر نہ کھیلا کریں، اور اگر کوئی چڈی پہن کر کھیلتا ہے تو ایسوں کو ہرگز نہ دیکھا کریں۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب۔
بعض لوگ کہتے ہیں کہ کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے، اس کے متعلق کچھ ارشاد فرمائیے۔
بہار شریعت حصہ اول میں مسلمان کو مسلمان اور کافر کو کافر جاننا ضروریات دین میں سے ہے۔ جب کسی کافر کی نسبت پوچھا جائے تو اس کو کافر کہنا ہی پڑے گا۔ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرمایا، قل یا ایھا الکافرون، ترجمہ کنز الایمان، تم فرماؤ اے کافر۔ بہرحال مسلمان کو مسلمان، کافر کو کافر ہی کہا جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب۔
مدینہ، حضور یہ ارشاد فرمائیے کتنے افراد بے حساب داخل جنت ہوں گے؟
بہار شریف سے اول میں 4 ارب 90 کروڑ کی تعداد معلوم ہے، اس سے بہت زائد اور ہیں جو اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علم میں ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب۔
حضرت یہ تو بتائیے کہ سنت کسے کہتے ہیں؟
سنت کے لغوی معنی ہے طریقہ، جبکہ اصطلاحی معنی یہ بیان کیے گئے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قول و فعل اور سکوت کو سنت کہتے ہیں۔ مثلا کسی کے عمل کو دیکھ کر منع نہ کرنا یہ سکوت کہلاتا ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے اقوال و افعال پر بھی سنت کا لفظ بولا جاتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب۔